بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، پہلی مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 75 اور 76 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب علی پرہیزگار نے۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی، اس کے بعد نشر ہوگا پروگرام منظر و پس منظر۔ منظر و پس منظر پروگرام کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد نشر ہوگا پروگرام یادوں کے جھروکے۔ نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے تاکید کی ہے کہ آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل کا دورہ تہران ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے ساتھ ایران کے پیشہ ورانہ تعلقات کے پیغام کا حامل ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے ملک میں سیاسی استحکام لانے کے لیے عام انتخابات کرانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ہندوستان سن 2047 تک ایک ترقی یافتہ ملک بننے کا ہدف حاصل کر لے گا۔ حماس اور دیگر فلسطینی تنظیموں نے انتباہ دیا ہے کہ صہیونیوں کے ہاتھوں مسجد الاقصی اور بیت المقدس کے اسلامی مقدسات کی توہین کو ملت فلسطین کے خلاف صہیونی غاصبوں کا اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ اور ایران کے ارومیہ شہر میں ہونے والے کبڈی کے عالمی مقابلوں کا ٹائٹل ہندوستان نے جیت لیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے تاکید کی ہے کہ آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی کا دورہ تہران ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے ساتھ ایران کے پیشہ ورانہ تعلقات کے پیغام کا حامل ہے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے ہفتے کو آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی کے دو روزہ دورے تہران کے اختتام پر ان کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ آئی اے ای اے کو چاہیے کہ ایران کے پرامن جوہری پروگرام سے متعلق اپنے فرائض سیف گارڈ ضوابط کے دائرے میں محفوظ رکھے۔ انہوں نے اس طرح کی تمام رپورٹوں کو مسترد کر دیا کہ ایران کی جانب سے 84% یورینیم کی افسودگی کی گئی ہے۔ اس مشترکہ پریس کانفرنس میں آئی اے اے کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی نے کہا کہ ایٹمی معاہدے کو بحال کیے جانے سے متعلق مذاکرات کا عمل جاری ہے اور ایران اور آئی اے اے کے درمیان اچھی مفاہمت سے ایٹمی معاہدے کی بحالی میں مدد ملے گی۔ رافائل گروسی نے ایران کے ایٹمی مراکز کے خلاف صہیونی حکومت کی دھمکیوں کے بارے میں کہا کہ اس قسم کی دھمکیوں اور ایٹمی تنصیبات پر حملہ قابل مذمت ہے۔ رافائل گروسی نے اپنے دورے تہران کے دوران ایران کے وزیر خارجہ کے علاوہ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی سے بھی ملاقات کی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے ملک میں سیاسی استحکام لانے کے لیے عام انتخابات کرانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے کارکنوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت والی مخلوط حکومت کو ملک کی ابتر معاشی صورتحال کا ذمہ دار قرار دیا۔ انہوں نے ایک بار پھر ملک میں عام انتخابات کرائے جانے کو ضروری قرار دیتے ہوئے کہا کہ سیاسی استحکام کے بغیر ملک میں معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ عمران خان نے ایسے وقت میں وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت پر ملک کو ابتر معاشی صورتحال سے دوچار کرنے کا الزام عائد کیا ہے کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت کا کہنا ہے کہ اسے تباہ شدہ معیشت تحریک انصاف کی قیادت والی حکومت سے ورثے میں ملی ہے۔ پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے ملک میں دہشت گردی کی کوشش کو ناکام بنانے اور 8 دہشت گردوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ صوبے پنجاب میں محکمہ انسداد دہشت گردی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے لاہور اور سرگودھا میں کارروائی کر کے 8 خطرناک دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار ہونے والے دہشت گردوں کا تعلق قلدم تنظیموں سے بتایا گیا ہے، تاہم واضح نہیں کیا گیا ہے کہ ان کا تعلق کن تنظیموں سے ہے۔ گرفتار دہشت گردوں سے بم، دھماکہ خیز مواد، اسلحہ اور قلدم تنظیم کی فنڈنگ کا سامان بھی برآمد ہوا ہے۔ پولیس ترجمان نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ سی ٹی ڈی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے قلدم تنظیم کا منصوبہ ناکام بنا دیا اور لاہور اور سرگودھا کو بڑی تباہی سے بچا لیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کو ملک کی معیشت کا انجن سمجھتی ہے اور اس راستے پر چلتے ہوئے ہندوستان سن 2047 تک ایک ترقی یافتہ ملک بننے کا ہدف حاصل کر لے گا۔ بجٹ کے بعد کی ویبینار سیریز کے سنیچر کے ایپیسوڈ میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے موضوع پر بحث کا آغاز کرتے ہوئے نریندر مودی نے کہا کہ شکتی نیشنل ماسٹر پلان ہندوستان کے بنیادی ڈھانچے اور ملٹی ماڈل لاجسٹکس کو تبدیل کرنے جا رہا ہے۔ یہ معیشت اور انفراسٹرکچر کی ترقی کی منصوبہ بندی ترقی کو مربوط کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ نریندر مودی نے کہا کہ ان کی حکومت ہندوستان میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر ریکارڈ سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ملک کے حزب اختلاف کی جماعتیں مودی حکومت پر نفرت کی سیاست کرنے اور سماج کو تقسیم کرنے کی پالیسی پر عمل کر کے ملک کے سماجی ڈھانچے کو کمزور کرنے کا الزام لگاتی ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ طالبان انتظامیہ نے 11 ممالک میں افغانستان کے سفارت خانوں کا انتظام سنبھال لیا ہے۔ افغان طالبان کے قریبی ذرائع نے بتایا ہے کہ پاکستان، چین، ازبکستان، ترکمانستان، روس، ترکی، قطر، ملیشیا، کرغزستان، قزاقستان اور ایران وہ ممالک ہیں جہاں افغانستان کے سفارت خانوں اور قونصل خانوں کا انتظام طالبان کے سفارتکاروں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے اس سے پہلے اعلان کیا تھا کہ افغانستان کا سفارت خانہ برسر اقتدار حکومت کے حوالے کرنا ایک معمول کا ڈپلومیٹک رویہ ہے جسے انجام دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ افغان طالبان سن 2021 میں اقتدار میں واپسی کے بعد دنیا میں باضابطہ طور پر اپنی شناخت کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تاہم عالمی برادری نے اعلان کیا ہے کہ یہ اقدام افغانستان میں ہماگیر حکومت کی تشکیل اور خواتین کی تعلیم اور ان کے روزگار حاصل کرنے کے حق کو تسلیم کرنے کے بعد ہی کیا جائے گا۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں منعقد ہونے والی دفاعی وسائل کی نمائش میں ایران کی متعدد کمپنیوں اور مراکز نے شرکت کی ہے۔ ایران پریس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بغداد کی 11ویں بین الاقوامی دفاعی نمائش میں اسلامی جمہوریہ ایران کے ادارۂ دفاعی صنعت، ادارۂ فضائی صنعت، مرکز برائے دفاعی جدیدکاری اور مالک اشتر کیڈٹ یونیورسٹی کے تحقیقاتی مرکز سمیت دفاعی صنعت میں سرگرم متعدد ایرانی کمپنیوں نے شرکت کی ہے۔ اس چار روزہ نمائش میں 18 ممالک سے 100 سے زیادہ کمپنیاں بغداد پہنچی ہیں۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے نائب وزیر اطلاعات نے ایران سے اسلحہ اسمگل کیے جانے کے بارے میں یمن کی ریاستی کونسل کے دعوے کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے نائب وزیر اطلاعات معمر الریانی نے برطانوی بحریہ کی جانب سے ایران سے ہتھیاروں کو اسمگل کیے جانے کے بارے میں کیے جانے والے جھوٹے دعوے پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات سے مقابل فریق کے گریز کے عمل سے توجہ ہٹانے اور رائے عامہ کو گمراہ کرنے کے لیے اس قسم کے بے بنیاد دعوے کیے جا رہے ہیں اور ان دعووں میں کوئی سچائی نہیں پائی جاتی۔ حماس اور دیگر فلسطینی تنظیموں نے انتباہ دیا ہے کہ صہیونیوں کے ہاتھوں مسجد الاقصی اور بیت المقدس کے اسلامی مقدسات کی توہین کو ملت فلسطین کے خلاف صہیونی غاصبوں کا اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ غزہ پٹی کے فلسطینیوں نے صہیونیوں کی جانب سے مسجد الاقصی پر در اندازی اور قبلہ اول کی بے حرمتی کے خلاف احتجاجی جلوس نکالے۔ رپورٹ کے مطابق غزہ پٹی اور شہر غزہ میں وسیع احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں اور صہیونیوں کے بڑھتے جرائم کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی۔ ایران کے ارومیہ شہر میں ہونے والے کبڈی کے عالمی مقابلوں کا ٹائٹل ہندوستان نے جیت لیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز مقابلوں کے فائنل میچ میں ہندوستان کی ٹیم نے ایرانی کھلاڑیوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ ہندوستان کی ٹیم نے ایران کے مقابلے میں 40 پوائنٹس حاصل کیے جبکہ ایران صرف 33 پوائنٹس حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکا۔ سیمی فائنل کے مرحلے میں ایران کی ٹیم نیپال کو جبکہ ہندوستان کی ٹیم پاکستان کو شکست دینے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام منظر و پس منظر۔ اور سامعین، یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے اور اس پروگرام کو ہم اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس مالک ہستی کے نام سے، اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سحر اردو ٹی وی کے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز ناظرین، آج کے پروگرام میں پاکستان کا رخ کریں گے اور پاکستان کی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد سے سینئر جرنلسٹ جناب افتخار حسین صاحب لائن پہ ہیں۔ افتخار صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام۔
افتخار صاحب، اسلام آباد میں یقیناً بہار کا موسم ہے اور الیکشن کی بہار بھی آئی چاہتی ہے، گویا خبریں تو آنا شروع ہو گئی ہیں بہار کی، کہیں سے کوئی آثار بھی نظر آتے ہیں آپ کو؟
بس آپ نے کیونکہ بہار کا ذکر کیا تو اسلام آباد میں ابھی تک کھلتا بہار نہیں آ پائی، اور لگتا یہ ہے کہ جس طرح سیاسی ماحول بڑا کنفیوز سا ہے، درخت بھی کنفیوز ہیں، لگتا ہے کہ کوپلے نکالے، نئے پھول نکالیں یا نہ نکالیں، لہٰذا کچھ نے تو نکالے ہیں، ابھی تک بھی شاید انتظار کر رہے ہیں، ان کے خیال میں بہار ابھی آئی نہیں. تو اس وقت صورتحال تو سیاسی ہے، وہ بھی کچھ اسی طرح کی ہے کہ اگرچہ سیاستدان یہ معاملہ طے نہیں کر پائے کہ پنجاب اور ساؤتھ پختونخوا کے اندر الیکشن نظروز میں ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے، اور بالآخر یہ معاملہ سپریم کورٹ سے گیا، اور بظاہر کہ یہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک اصول کو طے کر دیا کہ جو آئین میں لکھا ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہوں گے اگر کسی شعبے میں یا ملک بھر میں اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں، اور اس کے بعد اب نے دیکھا ہے کہ پنجاب کی حد تک صدر پاکستان نے ایک ڈیٹ بھی دے دی ہے، اگر کہ وہ ڈیٹ اب جو آئینی کروان ہے وہ 90 روز سے اوپر چلی گئی ہے. اگر دیکھا جائے تو پنجاب اسمبلی کی جو مدت ہے 90 روز کی، جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو تحلیل کے بعد کا وقت ہے، وہ کہیں 14 اپریل کو ختم ہو رہا ہے، لیکن وہاں پہ الیکشن اب 30 اپریل کو ہوں گے اگر ہو رہے ہیں تو. اور اسی طرح خیبر پختونخوا کے اندر ابھی تک تو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو خط لکھا گیا ہے، گورنر صاحب نے اس کا جواب تک نہیں دیا کہ کیا وہ کی تاریخ میں جا رہے ہیں کہ نہیں دینے جا رہے، تو کنفیوژن کا ماحول ہے، اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ چیزیں سیٹل ہو گئی، لیکن ابھی تک کچھ ایسا ہے نہیں، کیونکہ اس الیکشن کو لے کے پنجاب کے اگرچہ عمران خان صاحب نے آج باقاعدہ طور پہ اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے، لیکن باقی جماعتیں بخصوص پی ڈی ایم میں شامل 13 جماعتیں تو بالکل بھی کوئی ایسا امپریشن نہیں دے رہی کہ ملک کے اندر کوئی انتخابات ہونے جا رہے 2 صوبوں میں، اور وہاں پہ وہ انتخاب کے اندر شریک بھی ہوں گی. ظاہر سی بات ہے بہت سارے اٹس اینڈ بٹس ہیں، اور بالخصوص ایسے میں کہ جب مظہر اکبر نقوی صاحب جسٹس ہیں، جو سینئر جسٹس ہیں سپریم کورٹ میں، ان کے خلاف ایک آج اور درخواست مس کنڈکٹ کی دائر ہو چکی ہے، اس سے پہلے کچھ ان کے اوپر ایسڈ بیان مین اور اسی طرح کی کچھ کرپشن سے متعلق ایک ریفرنس پہلے سپریم جوڈیشل کونسل میں آ چکا ہے، آج ایک اور درخواست آ چکی ہے. حکومت وقت اس فیصلے سے کوئی زیادہ مطمئن اور کمفرٹیبل نظر نہیں آ رہی، امکانات موجود ہیں کہ ایک لارجر ڈن بنانے کے حوالے سے بات کی جائے، اور اگر وہ بنتا ہے اس کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیا وہاں پہ بھی ججز صاحبان ڈیوائڈیڈ ہوں گے اور کس طرح کی ٹیمیں آئے گی، یا پھر یہ ایک متفقہ فیصلہ آئے گا. تو یہ دوسری طرح کا حال ہے، صرف پاکستان کے اندر جو ہماری سیاسی اشرافی ہے وہ ڈیوائڈ ہوئی ہے، بلکہ اس ملک کی عدلیہ کے اندر بھی ہمیں ایک ڈیوائڈ نظر آ رہی ہے، اور لوگ ججز کے بارے میں
صاحب بڑا خوبصورت نقطہ آپ نے بیان کیا ہے کہ پولرائزیشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، ہر شعبے میں بڑھ رہی ہے. میں دیکھ رہا تھا پاکستانی میڈیا میں ایک بڑا خوبصورت ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ صوبائی انتخابات ہوں یا قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں، ان میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ عمران خان ہے. اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟
میرے خیال میں عمران خان تو ہرگز رکاوٹ نہیں ہے میری جانب میں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ شخص جس نے اس ملک کے اندر نئی نظیر قائم کی ہے، گویا کہ اپنی حکومت کو کم از کم 2 صوبوں کے حد تک خود ختم کیا، اور پاکستان میں ہمیں اس سے پہلے کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کوئی بھی حکمران جماعت جس کے پاس اقتدار ہو اور وہ اقتدار کو چھوڑ کے تو فریش مینڈیٹ کی بات کرے، تو میرے خیال میں ہم کہہ سکتے کہ مرکز کی حد تک تو ان کے خلاف ایک بظاہر تحریک عدم اعتماد آئی، ان کی وہاں سے چھٹی ہوئی، لیکن خیبر پختونخوا جہاں پہ تحریک انصاف 2 کی حد سے تھی، گویا کہ وہاں پہ ان کے لیے کسی قسم کا کوئی خطرہ موجود نہیں تھا، اور پنجاب کی حد تک بھی اگرچہ ان کو ڈسلاج کیا گیا، ان کی حکومت ختم کی گئی، لیکن ضمنی الیکشن میں انتخابات جیت کے دوبارہ انہوں نے وہاں پہ حکومت حاصل کی، اور پھر جو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا گیا وہاں پہ وزیر اعلیٰ کو جو ان کے اتحادی تھے وہ کامیاب ہوئے، میرا خیال میں اس کے بعد انہوں نے اگر حکومتیں ختم کی ہیں تو وہ تو چاہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر نئے انتخابات ہوں اور لوگ فریش مینڈیٹ کے ساتھ آئیں. مجھے تو لگتا ہے کہ بظاہر پی ڈی ایم میں شامل جو جماعتیں ہیں یہ پہلی تو اس سے کام دے رہی ہیں.
میں خان صاحب میں آپ کی بات کو ٹوک رہا ہوں. میرا اشارہ یہ تھا کہ جب تک کہ عمران میدان میں موجود ہیں تو پی ڈی ایم کبھی بھی الیکشن نہیں کروائے گی, نہیں کروانا چاہے گی. میرا اشارہ یہ ہے کہ اگر ان کو نااہل قرار دے دیا جائے, عمران خان اگر میدان سے نکل جائیں, تو پھر شاید پی ڈی ایم بھی پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن میں آ جائے. تو میرا اشارہ یہ تھا کہ کیا عمران خان کے نااہل ہونے کے امکانات ہیں؟
جی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک تو جو ان کا فارن فنڈنگ کیس ہے اور اس کے بعد جو ان کی جو بقول ان لوگوں کے درخواست گزاروں کے کہ پیگن وائٹ ان کی بیٹی ہیں اور انہوں نے ایک اولاد اپنی ڈکلیئر نہیں کی جو بنیادی طور پہ ایک جمع کرایا جاتا ہے کاغذات الیکشن کمیشن میں. تو میرا خیال میں دوشہ خانہ کا معاملہ تو اتنا زیادہ سیریس نہیں ہے, لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ فارن فنڈنگ کا معاملہ اور پھر جیریل وائٹ کا معاملہ ہے, یہ تھوڑی سیریس نوعیت کے ہیں. اگرچہ اس کی بھی آگے چل کے جب انٹرپریٹیشن ہوگی تو کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن پاکستان کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ ملک کے اندر جو پاپولر لیڈرشپ ہے اس کو منظر عام سے ہٹانے کے لیے یا الیکٹورل پروسیس سے باہر رکھنے کے لیے مختلف قسم کے طریقے اور حربے استعمال کیے جاتے ہیں, جس کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جن کے جان چلی گئی. ذوالفقار علی بھٹو کی مثال آپ کے سامنے ہے, محترمہ بینظیر بھٹو کی مثال آپ کے سامنے ہے, اس کے بعد نواز شریف صاحب کو کیسے نااہل قرار دے کے پوری عمر کے لیے سسٹم سے باہر کیا گیا. تو بعد میں تاریخ بتاتی ہے کہ سب کچھ ایک طریقے سے اور بڑی منصوبہ بندی سے کیا جاتا ہے.
بہت شکریہ. بات تو آپ کی صحیح ہے کہ ماضی کے کئی ایسے واقعات ہیں کہ پاناما سے اقامہ ہو سکتا ہے اور بینظیر کے عنوان سے بھی, اور ممکن ہے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہو. بہرحال پاکستان کی سیاست, اس کے اپنے محرکات, اس کے اپنے نتائج. اگلے ہفتے نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.
سامعین, ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
نبی نبی میرا دل مقام حبیب ہے, میں مریض عشق رسول ہوں, وہ حبیب میرا طبیب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا دل مقام حبیب ہے, میں مریض عشق رسول ہوں, وہ حبیب میرا طبیب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء, میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء, جہاں رحمتوں کا نزول ہے, جہاں رحمتوں کا نزول ہے, وہ جو عرش حق کے قریب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی. میں غم غم و علم میں ہوں مبتلا, کوئی کیا کرے گا میری دوا, میں غم و علم میں ہوں مبتلا, میں غم و علم میں ہوں مبتلا, کوئی کیا کرے گا میری دوا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, اب سماعت فرمائیں پروگرام بزم دوستاں.
بزم دوستاں الرحمن الرحیم. عزیز سامعین, آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں میں ناہید انوری, اور آج کے پروگرام میں میرا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے ساتھی
ہاشم علی.
ہمارا سلام قبول کیجئے. جی ہاں, ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کے روز مرہ کے اوقات کامیابی اور صحت و سلامتی کے ساتھ گزار رہے ہوں گے انشاءاللہ. خدا سے دعا ہے کہ آپ سب سامعین کے ایام اور اوقات کامیابی کے ساتھ تو گزر ہی رہے ہوں گے اور آپ کی تمام جائز خواہشات پوری ہوں اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سب کے شامل حال ہو. سامعین, ان دعایا کلمات کے بعد اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی کی جانب. جی ہاشم بھائی.
جی باجی, آپ نے بہت اچھی دعا اور نیک خواہشات کے ساتھ پروگرام کا آغاز کیا ہے, اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم ہمیشہ سامعین کے لیے دعا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے سامعین اپنے اوقات کامیابی اور صحت و سلامتی کے ساتھ گزار رہے ہوں
انشاءاللہ.
اور اب پروگرام کا آغاز کیجئے کیونکہ سامعین اپنے پسندیدہ پروگرام کے منتظر
ہے. جی ہاں سامعین, یہ پروگرام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آپ ہی کے پیغامات اور خطوط پر مشتمل ہوتا ہے, تو ہم آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرواتے اور شامل کرتے ہیں آپ کے خطوط کو. تو سامعین, آج کے پروگرام میں ہم سب سے پہلے ایک آڈیو پیغام شامل کر رہے ہیں جو ہمیں بھیجوایا ہے ارشد قریشی صاحب نے, اور ان کا تعلق ہے کراچی سے, اور یہ انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کے بانی صدر ہیں. تو آئیے سماعت فرمائیے.
السلام علیکم, میں محمد ارشد قریشی انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کراچی سے مخاطب ہوں, اور ریڈیو تہران کی اردو سروس کے ہر دل عزیز میزبان تقوی بھائی کے لیے دعا گو ہوں اپنی جانب سے, بلکہ اپنی پوری تنظیم, پوری دنیا میں رہنے والے ممبران عہدے داران کی جانب سے ان کے لیے نیک تمنائیں اور صحت یابی کے لیے دعا. اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. ساتھ ہی یہ بات کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ گزشتہ کئی عرصے سے ہم جو فریکوینسی پہ شارٹ ویو کی نشریات سننے والے ہیں, ان میں کراچی کے کئی علاقوں میں بدقسمتی سے نشریات, تینوں وقت کی نشریات بالکل بھی نہیں سنائی دیتی. کبھی کبھار رات کی یا شام کی, عموماً شام کی مجلس میں کچھ سنائی دیا جاتا ہے, لیکن اس کے علاوہ دو مجالس تو بالکل بھی نہیں, اور صبح کی تو بالکل بھی سنائی نہیں دیتی. واحد ذریعہ پھر یا تو موبائل ایپ ہے یا ویب سائٹ ہے, لیکن ہماری بدقسمتی کہ موبائل ایپ جب شروع کی گئی تھی تو کچھ ہی عرصے کے بعد وہ بھی کام کرنا چھوڑ گئی, اور اب رہ گیا صرف ایک ہمارے پاس سہارا ویب سائٹ کا. جو بھی پروگرام من پسند ہوتے تھے, ہم ظاہر ہے لوگ, مہنگائی کا دور ہے اور بہت زیادہ مصروف ہوئے اپنی ایک ایک دو دو ملازمتوں میں, کاروبار میں زیادہ سے زیادہ وقت اپنا کاروبار میں ملازمت میں دے کے اپنے بیوی بچوں کا, اہل خانہ کا پیٹ پالنے کی کوشش میں تگ و دو میں مصروف ہے, لیکن جب بھی میسر آتی ہے فرصت کے اوقات تو ہم بیٹھ کر ویب سائٹ کے ذریعے پروگراموں کو سن لیتے ہیں، لیکن اب وہ ذریعہ بھی ہمارا ختم ہو چکا، کیونکہ ایک طویل عرصہ ہے، کوئی بہت مختصر عرصہ نہیں، ایک طویل عرصہ کہ ویب سائٹ پر جہاں آرکائیو میں پروگرام اپلوڈ کیے جاتے تھے وہاں پر صرف تاریخ اور دن آتا ہے، پروگرام کوئی نہیں ہوتا۔ اب اگر انٹرنیٹ پر سنے براہ راست تو سنا جا سکتا ہے، لیکن براہ راست تو ظاہر ہے جب فریکوینسی پہ بھی آدمی سن سکتا ہے جہاں سنائی دیتا ہے، اور پھر انٹرنیٹ بھی ریڈیو ہی ہو گیا کہ آرکائیو کی سہولت ہی ختم ہو گئی، وہاں کوئی پروگرام اپلوڈ ہی نہیں ہے۔ اب وہ انٹرنیٹ بھی بالکل اسی طرح ہے کہ شارٹ ویو ریڈیو، جس طرح براہ راست نشریات سننے کے لیے آپ کے پاس فرصت ہے تو آپ سن سکتے ہیں، نہیں تو اس کے بعد پھر نہیں سن سکتے۔ کئی پروگرام مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، میں کیونکہ صحافی ہوں مجھے لکھنے لکھانے میں بولنے میں وہ مددگار ثابت ہوتے ہیں، لیکن اب ایک طویل عرصے سے وہ سلسلہ بند ہوا اور ہم ظاہر ہے مجبوری ہے نہیں سن سکتے۔ تو اس طرف توجہ بہت زیادہ اور بہت جلد دینے کی ضرورت ہے۔ ایک بہت اچھی بات تھی کہ ریڈیو تہران کی جانب سے تہنیتی کارڈ تمام سامعین کو ارسال کیے گئے، ایک خوشی کی بات تھی، لیکن پھر اس کے ساتھ یہ سلسلہ جو ختم ہوا یہ ایک تکلیف دہ بات تھی۔ اب آپ بھی کسی کسوٹی پر رکھ کر ہمیں پرکھیں کہ کیا صورتحال سے ہم دو چار ہوں گے کہ ہمارے پاس نہ ہی شارٹ ویو پہ نشریات سنائی دے رہی ہیں، نہ ہی ہمارے پاس ایپ پہ نشریات سنائی دے رہی ہیں، نہ ہی ہمارے پاس ویب سائٹ پہ نشریات سنائی دے رہی ہیں، اور کبھی کبھی تو ویب سائٹ اوپن بھی نہیں ہوتی، وی پی این کا سہارا لے کر اسے اوپن کرنا پڑتا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ اس جانب توجہ دیجیے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔
جی ارشد قریشی صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ پیغام ہمیں بھیجا۔ آپ نے حسین تقوی صاحب کو یاد کیا اور ان کے لیے جلد صحت یابی کی دعا، بہت شکریہ۔ جی ہاں، حسین تقوی صاحب روبہ صحت ہیں ان دنوں، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ مزید بہتری آئے گی ان کی صحت میں۔ آپ نے نشریات نہ سنائی دینے کی شکایت کی ہے، یہ شکایت آپ کی بجا ہے، ہم اس بارے میں تکنیکی شعبے کو مطلع کر دیں گے۔ ویب سائٹ پر آرکائیو کے بارے میں بھی آپ کی شکایت درست ہے، اس سلسلے میں کچھ تکنیکی مسائل حائل ہیں، آرکائیو کو بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تہنیتی کارڈ کے بارے میں بھی ہم ذمہ داروں سے بات کریں گے اور اس کے بعد آپ کو اطلاع دے دی جائے گی۔ ایک بار پھر آپ کا شکریہ پیغام کے لیے۔
جی ہاں، ہمارے بھائی نے یہ پیغام بھیجوایا تھا اور کچھ شکایات گلے تھے کہ ان کو آواز صحیح نہیں آ رہی اور کچھ پرابلمز ہیں، تو انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ آپ کی یہ مشکلات ہم حل کرنے میں آپ کا ساتھ دیں، اور انشاءاللہ آپ کے لیے جو پروگرام ہم لے کر آتے ہیں وہ اچھی اور بہترین کیفیت میں اور کوالٹی میں آپ کے تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پیغام کا سلسلہ ہمیں اسی طرح سے جاری اور ساری ہے، اور یہ پیغام ہمیں بھیجا ہے قیصر رضا حسینی صاحب نے، اور ان کا تعلق ممبئی سے ہے، اور یہ اردو ہفت روزہ اخبار صداقت کے مدیر ہیں۔ یہ ہمارے نئے سامع نہیں ہیں، بلکہ پہلی بھی بزم دوستا میں یہ اپنے خط اور پیغام کے ذریعے شامل ہو چکے ہیں۔ تو خیر، ہم قیصر رضا حسینی صاحب کے شکریہ کے ساتھ ان کا یہ خوبصورت آڈیو پیغام آپ کی سب کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔
السلام علیکم، ریڈیو تہران اور سحر ٹی وی کا نام ہی کافی ہے، ایک مرتبہ سن لینے کے بعد چولی دامن کا ساتھ ہو جاتا ہے، اور کے معاونین بھی ماشاءاللہ خوب سے خوب تر ہیں۔ ہم متواتر ریڈیو تہران کی خبریں بشمول پروگرام گرد و پیش، سماجی پروگرام، زندگی سلام، نسیم زندگی اور خطوط وغیرہ کے پروگرام سنتے رہتے ہیں۔ سبھی پروگرام بہت خوبصورت انداز میں پیش کیے جاتے ہیں جو قابل تحسین ہیں۔ ہم ارکان ریڈیو تہران کے لیے دعا گو ہیں۔ قیصر رضا حسینی، مدیر ہفت روزہ صداقت، ممبئی۔
جی قیصر رضا حسینی صاحب، آپ کا بھی پیغام بھیجنے کا شکریہ۔ آپ نے ریڈیو تہران کے پروگراموں کو پسند کیا، اور سحر اردو ٹی وی کے بھی کچھ پروگراموں کا آپ نے ذکر کیا ہے اور پسندیدگی کا بھی اظہار کیا ہے، اس کے لیے بھی ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ لیکن آپ سے درخواست ہے کہ آئندہ تحریری یا صوتی پیغام جس کا بھی امکان ہو ذرا تفصیل کے ساتھ لکھیے گا۔ آپ ایک اخبار کے مدیر ہیں، صداقت اخبار کے، فرصت بھی کم ہی ہوتی ہوگی، لیکن جب بھی ممکن ہو ریڈیو تہران کے پروگراموں کے بارے میں اپنے خیالات سے ذرا تفصیل سے آگاہ فرمائیے گا۔ ایک بار پھر آپ کا شکریہ۔
جی ہاں، میں بھی یہاں پر خیصل رضا حسینی صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے وقت نکالا، آئیے پیارا سا آڈیو پیغام ہمارے لیے بھیجا۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کو ہمارے ریڈیو اور سحر ٹی وی کے پروگرام اچھے لگتے ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آئندہ بھی ہمیں یا خطوط کے ذریعے یا اسی طرح سے آڈیو پیغام کے ذریعے جو بھی آپ کے لیے آپ تک آپ کی دسترسی ہو اس تک آپ ہمیں بھیجوائیں، اور ہم اپنی کوشش کریں گے کہ پروگرام بزم دوستوں میں یہ ساری چیزیں شامل کی جائے۔ پروگرام بزم دوستوں کو آگے بڑھانے سامعین ہمارا ساتھ دیجیے۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں، اور یہ یعقوب علی صاحب کا خط ہے، اور پروگرام میں شامل کرتے ہیں اس خط کو۔ ان کا تعلق شکارپور ضلع بلند شہر یو پی ہندوستان سے ہے۔ تو یعقوب علی صاحب لکھتے ہیں کہ میں بھی آپ کا ایک پرانا سامع ہوں، لیکن خط کم لکھتا ہوں، پروگرام تو میں جب بھی وقت ملتا ہے ضرور سنتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ میرے یعقوب بھائی کہ آپ وقت نکالتے ہیں اور ہمارا پروگرام سنتے ہیں۔ آگے چل کے انہوں نے لکھا ہے کہ اصل میں مصروفیات بھری زندگی میں فرصت مشکل سے مل پاتی ہے، کیونکہ ہم کاروباری آدمی ہیں، کام کے سلسلے میں شہر سے باہر بھی جانا ہوتا ہے۔ خیر، مجھے ریڈیو تہران کے پروگراموں سے قلبی لگاؤ ہے، کیونکہ مجھے ایران سے محبت ہے، اسلامی جمہوری ایران سے محبت ہے، انقلاب اسلامی سے محبت ہے، اور پھر سچی خبریں بھی تو ریڈیو تہران سے ہی سننے کو ملتی ہیں، خاص طور سے ایران کے بارے میں۔ آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ ایران کے خلاف تقریباً سارے نشریاتی ادارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اتنا وسیع پروپیگنڈا ہو رہا ہے ایران کے خلاف، اکثر لوگ یقین کر لیتے ہیں ان چیزوں کو۔ خیر، میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، وعدہ تو نہیں کرتا ہے لیکن کوشش کروں گا کہ آپ کو خط لکھوں۔ بہت بہت شکریہ یعقوب علی صاحب کہ آپ نے یہ پیارا خط ہمیں ارسال کیا، اور اس کے جواب کے لیے ہم چلتے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی بھائی کی جانب۔ جی ہاشم
جی، باجی یعقوب علی صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے وقت نکال کر ہمیں خط لکھا۔
جی ہاں،
کیونکہ یہ کاروباری آدمی ہیں اور وقت واقعاً کم نکلتا ہوگا، لیکن بہرحال ہم شکریہ ادا کرتے ہیں یعقوب علی صاحب کا خط بھیجنے کے لیے۔ یعقوب علی صاحب، آپ نے ایران، اسلامی انقلاب اور ریڈیو تہران سے جن جذبات کا اظہار کیا ہے وہ قابل قدر، قابل ستائش اور قابل تعریف ہیں۔
جی ہاں،
ریڈیو تہران کی خبریں اور پروگرام آپ کو پسند ہیں، ہمارے لیے یہ بات اطمینان اور خوشی کی بات ہے۔ ہمارا مقصد بھی اچھے پروگرام اور سچی خبریں پیش کرنا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ آئندہ جب خط لکھیں تو تفصیل سے خط لکھیں، چاہے دیر میں ہی لکھیں۔ اور آپ کی بات سے ہم متفق ہیں، بلکہ اکثر لوگ متفق ہیں جو آگاہ ہیں حالات سے، کہ ایران کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور طرح طرح سے ایران کو بدنام کیا جا رہا ہے، لیکن جو لوگ آگاہ ہیں اور جو تمام دوسرے پروگراموں کو بھی، دوسرے ریڈیو اسٹیشنوں کو بھی سنتے ہیں اور ریڈیو تہران کو بھی سنتے ہیں اور آگاہ ہیں، ان کو یہ سب پروپیگنڈا اور اس سب کے بارے میں معلوم ہے، اور ان کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ ایران کے خلاف پروپیگنڈا غلط ہے اور صرف دشمنی کی بات ہے۔ بہرحال ہم اپنا فریضہ ادا کرتے رہیں گے اور سچی خبریں اور اچھے پروگرام سامعین کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔
جی ہاں، اسی طرح سے جیسا کہ ہاشم بھائی نے فرمایا، سب جانتے ہیں ایران کے بارے میں اور مختلف ممالک کے بارے میں، خیر دشمن تو زیادہ ہی ہیں اور پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں، یہ ان کا وتیرہ ہے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ خیر، تو جیسا کہ اشارہ ہو رہا ہے ہاشم بھائی باہر سے ہمیں، تو جی پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو قریب قریب پہنچتا جا رہا ہے، اور آج کے بزم دوستا پروگرام کا یہ آخری خط تھا۔ اب پروگرام کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے سامعین کہ آپ کے خط یا پیغامات کا سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں، تو اگلے پروگرام میں خطوط آپ پیغامات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تو یہیں پر چلتے چلتے میں ناہید انوری اور میرے ساتھی
ہاشم علی
آپ سے اجازت چاہیں گے۔
خدا حافظ۔ سمعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سمعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے پروگرام بزم دوستہ، اور آپ کو یاد دلا دیں کہ آپ ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، یادوں کے جھروں کے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 14 اسفند، 12 شعبان اور 5 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بارہ شعبان سن 498 ہجری قمری کو اندلس کے مشہور محدث اور طبیب حسن بن حافظ اندلسی نے وفات پائی۔ وہ غسانی کے نام سے معروف تھے اور ایک ماہر اور تجربہ کار ادیب اور طبیب تھے۔ اندلس کے اس معروف طبیب کی ایک اہم کتاب کا نام تمجید المحمل ہے، جس میں انہوں نے اس زمانے کی نامور شخصیات کے حالات زندگی کو قلم بند کیا ہے۔ پانچ مارچ سن 1815 عیسوی کو میسمرزم کے بانی فرانز میسمر کا انتقال ہوا۔ وہ 1733 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1766 عیسوی میں ویانا یونیورسٹی سے طب کی تعلیم مکمل کی۔ دوران تعلیم انہوں نے انسان پر ستاروں کے مقناطیسی اثرات کے بارے میں ایک مقالہ تحریر کیا اور تمام انسانی امراض کا علاج مقناطیس سے کرنے کا دعویٰ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ مقناطیسی مادہ پوری کائنات پر حاوی ہے۔ میسمر کے اس نظریے کے چند کامیاب تجربات کی وجہ سے جلد ہی ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور ناقابل علاج امراض میں مبتلا افراد ان کے پاس آنے لگے۔ ویانا کے ڈاکٹروں کی مخالفت کے باعث انہیں ویانا چھوڑ کر پیرس جانا پڑا، جہاں اس طریقۂ علاج نے کافی مقبولیت حاصل کی۔ میسمر نے اپنے اس طریقۂ علاج کو اینیمل میگنیٹزم یا ہپناٹزم کا نام دیا۔ میسمر کو پیرس میں بھی ڈاکٹروں کی بے تحاشا مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، جس سے دل برداشتہ ہو کر انہوں نے پیرس بھی چھوڑ دیا اور اپنی باقی عمر گوشہ تنہائی میں بسر کی۔ پانچ مارچ سن 1827 عیسوی کو مشہور اطالوی ماہر طبیعت الیسانڈرو وولٹا کا انتقال ہوا۔ انہوں نے یونیورسٹی میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنی تحقیقات بھی جاری رکھی اور الیکٹرو میٹر مشین بنانے میں بھی کامیاب ہوئے۔ وولٹا نے برقی بیٹری بھی ایجاد کی، جو انہی کے نام سے معروف ہے۔ آج کل بجلی کی اکائی کو وولٹ کہا جاتا ہے۔ بارہ شعبان 1316 ہجری قمری کو مشہور ایرانی طبیب، عالم اور فقی سید الاطباء تبریزی نے وفات پائی۔ وہ ایران کے شمال مغرب میں واقع شہر تبریز میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے آبائی وطن میں ممتاز اساتذہ سے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد وہ علم طب کی طرف مائل ہو گئے۔ چونکہ وہ طب میں بہت دلچسپی رکھتے تھے، لہٰذا انہوں نے طب میں کافی مہارت حاصل کی۔ سید الاطباء تبریزی نے متعدد کتابیں تحریر کی ہیں، جن میں تاریخ تبریز اور کلیات قانون بو علی سینا کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ چودہ اسفند سن 1345 ہجری شمسی کو ایران کی ایک اہم سیاسی شخصیت ڈاکٹر محمد مصدق نے وفات پائی۔ انہوں نے پیرس میں تعلیم حاصل کی اور سوئٹزرلینڈ سے قانون میں ڈاکٹریٹ کی اور بارٹ لا کی ڈگری حاصل کی۔ ایران آنے کے بعد ڈاکٹر مصدق پارلیمنٹ کے پانچویں دور میں تہران کے نمائندے منتخب ہوئے۔ ڈاکٹر مصدق نے تیل کی صنعت کو قومیانے میں فعال کردار ادا کیا۔ شاہ ایران کے خلاف 1332 ہجری شمسی کی فوجی بغاوت کے دوران انہیں اور ان کے کئی ساتھیوں کو گرفتار کر کے قید کر دیا گیا اور مقدمہ چلائے جانے کے بعد 3 سال کی قید کی سزا دی گئی۔ سزا کی مدت ختم ہونے کے بعد انہیں ایک دور افتادہ گاؤں جلا وطن کر دیا گیا، جہاں 10 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ پانچ مارچ 1953 عیسوی کو سابق سوویت یونین کے عامر حکمراں جوزف اسٹالین کا 74 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ 1913 عیسوی میں زار روس کے خلاف سیاسی سرگرمیوں کے الزام میں سائبیریا جلا وطن کیے گئے۔ 1917 میں کمیونسٹ انقلاب کی کامیابی تک اسٹالین سائبیریا میں رہے۔ لینن کی حکمرانی کے دوران اسٹالین اہم عہدوں پر فائز رہے اور لینن کی موت کے بعد کیومنیکوف اور زینیوف کے ساتھ سوویت یونین کی قیادت میں حصہ دار بنے۔ تاہم 1927 عیسوی میں اپنے دیگر جماعتی حریفوں کو برطرف کر کے کمیونسٹ پارٹی اور سوویت یونین کے بلا شرکت غیر سربراہ بنے۔ اسٹالن نے پارٹی اور اس کے باہر اپنے مخالفین کو بے دردی سے چن چن کر راستے سے ہٹایا اور دوسری جنگ عظیم کے دوران وزارت عظمیٰ اور فوج کی قیادت بھی خود سنبھالی۔ پانچ مارچ 2016 کو امریکی کمپیوٹر انجینئر اور ای میل کے موجد رے ٹوملنسن کا انتقال ہوا۔ وہ 23 اپریل 1941 عیسوی کو ایمسٹرڈم نیو یارک میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے 1971 میں جب وہ بوسٹن میں ایک تحقیقاتی کمپنی میں کام کرتے تھے پہلا ای میل سسٹم ایجاد کیا۔ رے ٹوملنسن نے ماڈرن سوشل میڈیا کی تشکیل کی زمین ہموار کی۔ انہوں نے اپنی ایجاد کی بنیاد پر متعدد انعامات حاصل کیے۔ اپنے 75ویں یوم پیدائش پر رے ٹوملنسن کا انتقال ہوا۔ دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے چھڑوں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھڑوں کے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولو اخشى الا عدلہ ولو اعتمد الا قولہ ولو امسک الا بحبلہ بک استجیر یا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غیر الزمان وتواتر الاحزان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك استرشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول سلامت و دوام ہو وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.